الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو جمع کیا گیا اور پھر ان کے مختلف نام رکھے گئے، ان میں سے ایک نام موطا اور اس نام کی جو کتابیں تھیں اس پہ بات ہو چکی۔ پھر دوسری چیز جس پہ بات کی گئی وہ مصنف ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابوں پہ، اور تیسری یہ جو کتابیں جمع ہوئی ہیں جوامع کے نام سے، آج اس پر بات کریں گے۔ جوامع کا لفظ پہلے اس کی لغت میں بات کر لیتے ہیں، یہ جمع سے بنا ہے اور جمع کا مطلب ہے کہ دو مختلف چیزوں کو یا دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ اجماع کا لفظ بھی اصل میں یہی ہے اور اجتماع کا لفظ بھی یہی ہے، اور اللہ تعالی کے ناموں میں جامع بھی آتا ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ انعام میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جامع الناس، اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق کو قیامت میں جمع کرے گا تاکہ ان سے حساب لے۔ اور اسی لیے یہ جو پہلی تعریف تھی جامع یا جمع کی کہ مختلف چیزوں کو جوڑ دینا، جو عناصر اربع ہیں پانی، مٹی، آگ اور ہوا، یہ چار مختلف چیزیں ہیں، ان کو جوڑنے والا اللہ ہی ہے اور ان مواد اس مواد پر اسباب اختیار کرنے کے بعد اس مواد کے ان کے ریزلٹس اور ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اجماع کا لفظ وہ اسی سے بنا ہے، اور تمام ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کسی بات پر اتفاق کر لیں یا کسی زمانے کے اہل علم اس پر اتفاق کر لیں، اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع بھی مل جائے گا، اور اسی طرح بات کے ادوار میں اور ایک پوری کتاب بھی بچوں اس موضوع پہ لکھی گئی ہے، اور وہ کتاب اجماع امامیہ ہے اور یہاں موجود ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالی نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے، اور جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو لفظ بولنے میں لکھنے میں کم ہوں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہوں، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے، اور یہ بولنے میں بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ تھوڑے سے الفاظ اپنے اندر اتنے معنی سموئے ہوئے ہیں کہ آپ اگر ہدایہ کی شروحات دیکھیں گے تو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں کتنے بڑے بڑے علم کے سمندروں کو سمو دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان دعاؤں کو بھی پسند فرماتے تھے جن میں الفاظ بہت تھوڑے ہوں اور ان کے معنی بہت وسیع۔ قرآن میں اس کی مثال دیکھو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مثال اس کی دیکھیے، تو وہاں یہ آیا ہے کہ اللہم انی اسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ محسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ جتنی بھی میری زندگی کے معاملات ہیں ان کے اختتام کو اچھا بنا. تمام باتوں کا خاتمہ بالخیر. واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اور اللہ دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچا. تو اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ایسی ہیں جو بڑے جامع کلمات. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ عجبت، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص کے، لم لاحن الناس، جو لوگوں کو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے. کیف، یہ کیسے ممکن ہے؟ لا یعرف جوامع الکلم، جبکہ وہ جامع کلمات نہیں ادا کر سکتا. جامع کلمات سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مراد کی ہے کہ کتاب و سنت تو اسے آتی نہیں، اب وہ لوگوں کو نصیحتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے ممبر پہ، آج کل ریکارڈنگز کروا رہا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، نہ حدیث کی زبان جانتا ہے، نہ ناسخ و منسوخ جانتا ہے. تو فرماتے تھے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر اس انسان نے ہمت کیسے کر لی کہ ان علوم میں وہ انسان دخل دے. اس لیے بچوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، عمر بھر ہر وہ مجلس، ہر وہ اجتماع جو دین کے نام پر منعقد کیا جائے، اور جب تم اس سے فارغ ہو کے اٹھو گھنٹہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ، اور تمہارے علم میں اضافہ نہ ہو اور عمل کے لیے تحرک پیدا نہ ہو کہ اعمال کرنے چاہیے، تو ایسی مجلسیں بیکار. خام خواہ دنیا کے حالات پہ تبصرہ، سیاست پہ تبصرہ اور اس طرح کی خرافات بہت سی، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جنہیں علم سے مناسبت ہو. تو اس لیے جن لوگوں کو کتاب و سنت نہیں آتی، ان اجتماعات میں کسی علم والے نے جا کر کیا کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ سورتن جامعتن، مجھے ایسی سورت قرآن کریم کی سکھا دیجئے جو جامع ہو. مفسرین نے سورہ زلزال کی تفسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزلات اسے سکھائی. اب اس میں جو آیت آئی ہے نا کہ فَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، یہ دو آیات جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے جامع دعا بتا دی کہ بس یہ کیا کرو، اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اس دن جب خیر اور شر کا ذرہ ذرہ فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالی خیر کو غالب فرما دے. یا اس نے چونکہ سورہ جامعہ پوچھی تھی تو آپ نے اس سورہ زلزال کو جامع سورت فرمایا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ندا بھی دی جاتی تھی، الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے آ جاؤ. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ مجھے ایک ایسا جملہ بتا دیجئے تکون جماعا، جو جملہ ایک ہو مگر ساری چیزوں کو سمیٹ لے، ہر خیر کو ہر بھلائی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فیما تعلم، جن مسائل کا تجھے علم ہو، جہاں تک تیرا علم پہنچ سکے، بس اللہ سے ڈرتا ہے. یہ الخمر جماعون، جماع الاسم، لوگو شراب نوشی تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کو فرمایا تھا. یا پھر دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفس کو فرمایا تھا کہ جو خواہشات ہیں نا انسان کی، جن کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہ ملتی ہو، ان کاموں کو کرنا یہ انسان کے لیے اللہ کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس لفظ کو اگر آپ مزید دیکھیں تو اور الفاظ بھی اس سے بہت سے مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہے ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمائے، مثلا جمعہ ہے، اب جمعہ کا جو کہا گیا ہے تو جمعہ کا دن جامع کر دیتا ہے لوگوں کو، اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ جمع علی بن عبداللہ بن عباس، علی بن عبداللہ بن عباس نے گہن کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ یہ جو علی بن عبداللہ بن عباس ہیں، عباس بن عبد المطلب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے علی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے اور غالباً بصرہ کے گورنر بھی بن گئے تھے، اور 1000 سجدے روز اللہ کو کیا کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اسی شب میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1000 سجدے روزانہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سجدہ انہیں پسند بھی تھا اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی تھا۔ مجمع البحرین، قرآن کریم میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت جگہ اس کا لفظ کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو الجامع یہ کیا چیز ہوئی؟ جوامع، یہ تو ہو گیا اس کا لغوی ترجمہ۔ اب آگے چلو، محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کل کتاب حدیث، ہر وہ حدیث شریف کی کتاب، اس پاک علم کی کتاب، یوجد فیہ، جس میں ایسی احادیث پائی جائیں، جمیع الانواع المحتاج الیہا، کہ جتنے بھی زندگی میں کرنے کے کام ہوتے ہیں تمام انواع کی احادیث اس کتاب میں مل جائیں۔ کل کتاب حدیثی یوجد فیہ من الحدیث جمیع الانواع المحتاج الیہا، من العقائد، ایسی حدیثیں آ جائیں اس کتاب میں جو عقیدے پہ مشتمل ہیں، ایک والاحکام، اور جو حکم پر مشتمل ہیں فقہی اعتبار سے، والرقاق، زہد، تقوی، تعلق مع اللہ پر مبنی ہے، اور کھانے پینے کے آداب پر مبنی ہے، عقل و شرب اس میں ہے، والسفر والمقام، سفر اور اقامت کی حالت میں کیا کیا چیزیں ہیں، وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير، جس کتاب میں تفسیر بھی بیان کی جائے، تاریخ بھی بیان کی جائے، اور سیر، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دیگر اس سے متعلقہ امور بیان کیے جائیں، والفتن، اور فتنے کیا کیا آزمائشیں آئیں گی، والمناقب والمثالب، اور لوگوں کی تعریف اور ان کے مناقب وغیرہ وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ چیزیں بیان کی جائیں، یہ سب کی سب جس کتاب میں آتی ہیں اسے کہتے ہیں کہ جامع ہے کتاب، یعنی اس نے تمام چیزوں کو جمع کر لیا، تمام چیزوں کو گھیر لیا۔ دیکھا آپ، کل کتاب، ہر وہ کتاب، حدیثی جن، حدیث شریف، اس پاک علم کی، یوجد فیہ، جس میں پایا جائے، من الحدیث، علم حدیث میں سے، جمیع، تمام کی تمام انواع، المحتاج الیہا، اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کتاب میں انہیں لکھا ہوا مل جائے کیا چیز عقائد پہ، احکامات پہ، رقاق پہ، کھانے پہ، پینے پہ، سفر پہ، اپنے گھر میں، تفسیر، تاریخ، سیر، فتن، مناقب اور مسائل، یہ 12 چیزیں تو محدثین نے تصریح کر دی. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، جس کتاب میں یہ سب چیزیں مل جائیں گی، احادیث مل جائیں گی، اسے کہیں گے جامع. اور ان جامعات میں بہت مشہور جامع ایک تو معمر ابن راشد رحمت اللہ علیہ کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ 3 برس عمر میں چھوٹے تھے. اور جو نسخہ اس کا ہم نے دیکھا ہے جامع معمر بن راشد رحمت اللہ علیہ کا، وہ ہمارے ہاں بھی ہے ذخیرے. نہیں بھائی، غلطی ہوگی. معمر ابن راشد جو ہیں 153 ہجری میں انتقال ہوا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے 3 برس کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے 150 میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 153 میں. یہ بات صحیح ہے، یعنی 3 برس امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد بھی حیات رہے. تو جامع معمر بن راشد بزدی بصرہ کے تھے رحمہ اللہ. ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق کے آخر پر جامع ان کی چھپی ہوئی ہمارے یہاں نسخہ ہے، مل جائے گی. ایک دوسری جامع ملے گی سفیان بن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ کی. سفیان بن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے حدیث کے. کوئی کتاب شاید حدیث شریف کی ایسی نہیں ملے گی جہاں پر صحیح احادیث کا تذکرہ آئے اور سفیان ابن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ نہ ملے. ہر جگہ ان کی احادیث ملے گی، اللہ تعالی نے قبول فرمایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علم حدیث میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی. بہت مناقب ہیں ان کے، لیکن اس وقت موضوع نہیں ہے. تیسری جامع آپ کو ملے گی ابن وہب کی، اور ابن وہب کی جامع چھپی بھی مل جائے گی. عبداللہ ابن وہب تھے اور قریشی تھے، اور ان کا انتقال ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا تھا، ان کا انتقال ہوا ہے 197 ہجری، یعنی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 47 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. اور قاہرہ سے چھپی تھی، اور ہمارے یہاں بھی اس کا نسخہ ہے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو فرانس کے جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس کو چھاپا بھی ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا. چوتھی کتاب سفیان ابن عیینہ کی ہے. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ امام تھے محدثین کے. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ تو بہت مشہور ہے کہ ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتابوں میں جہاں ان کی سوانح ہیں، رجال کی کتابوں میں وہاں آتا ہے کہ مدینہ منورہ آخری حج میں، زندگی کے آخری حج میں حاضر ہوئے. اور مدینہ منورہ پہلے آتے تھے، پھر مکہ مکرمہ حاضری دیتے تھے. تو سلام وغیرہ سے فارغ ہو کے جب سفر شروع کیا تو اگلی منزل پر پہنچے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا حج پہ جانے سے، اور فرمایا میرے پاس آؤ. انہوں نے اٹھ کے کہا کہ حکم یہ فرمایا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں واپس چلوں، تو میں نہیں جا رہا، مجھے واپس بھیج دو. کچھ دوست چلے گئے، اور حج سے پہلی یا حج کے فوراً بعد ہی سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جنازہ ان کا ہوا حرم شریف میں، اور ان کا جنازہ اور میت رکھی گئی، پھر اٹھائی گئی. تو وہ چارپائی تھی جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابن عیینہ کیا ہوا، فرمایا اللہ تعالی نے موت کے بعد میری روح پہ پھول پتیاں کیا کیا چیزیں تھیں جن کو نچھاور کر دیا، لیکن میں ڈر رہا تھا اللہ کے عذاب سے، تو مجھ سے فرمایا کہ ابن عیینہ تمہاری عزت اگر ہم نہ کرتے تو کیا اس چارپائی پر تمہارا جنازہ اٹھتا جو چارپائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی؟ ابن عیینہ بہت بڑے آدمی تھے جن کو حدیث شریف سے شغف ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس مقام کے آدمی تھے، ایک سفیان ابن سعید اور ایک سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ۔ اسی طرح جامع چوتھی کتاب جو آپ کو گزری ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی، پانچویں ہے الجامع الصحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس جامع کے ساتھ چونکہ صحیح کا لفظ آ گیا ہے تو اس لیے عام طور پہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری جامع کے علاوہ مستقل احادیث کے کتابوں کی ایک اصطلاح ہے الصحاح، اس میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، باقی جو ہیں سنن کہلاتی ہیں، لیکن جامع ترمذی جو ہے چونکہ ان 10-11 علوم پر پوری اترتی ہے، اور صحیح مسلم بھی اور بخاری بھی، سوائے اس کے کہ مسلم میں تفسیر قرآن پاک کی بہت تھوڑی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو ہے اگر بہت تھوڑا تو ایک اس میں ذرا سی یہ باقی چیز رہ جاتی ہے، لیکن تینوں کو چونکہ صحیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس لیے ان تینوں کو جامع کے عنوان سے نکال کے صحاح میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ تو ہوئی جامع۔ اس کے بعد ایک اور چیز، جامع کے بعد ایک چیز آتی ہے صحاح۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث صحاح اور صحیح کے نام سے جمع کی گئی ہیں، اور ان کتابوں کو صحاح بھی کہا جاتا ہے، صحاح ستہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے مقابلے میں اہل تشیع کے ہاں صحاح اربعہ ہے، ہماری صحاح احادیث کی کتابیں ستہ ہیں چھ، اور ان کے ہاں چار اصل مانی جاتی ہیں اور وہ کئی جگہ پہ بیان کی جا چکی ہیں۔ صحاح ہے کیا چیز؟ اب ہم ایک نئے موضوع پہ آ رہے ہیں، صحاح کا لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ آپ خود جان سکیں کہ صحاح کس کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ لفظ صح، صحابہ، کسی چیز کی کا مغز اور گودا نکال لینا، صحن، تندرست ہو جانا، صحتن، صحاہن، کسی عیب سے پاک ہو جانا، اور تصحیح کہتے ہیں کسی شخص کی غلطی کو درست کر دینا، اصحاح، جانوروں کا علاج کرنا حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائیں، استصحاحن، استصحاحن، کسی شخص کی تندرستی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آیا ہے کہ الصوم مصححتن، روزہ جو ہے یہ صحیح کر دینے والی چیز ہے، سومو اتصحو، روزے رکھو صحت مند رہو گے، جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے ان کا اصل مواد خشک ہو جاتا ہے، اس کو فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بھی آیا ہے کہ یقاسب نو آدم اہل ناری قسمتن صحاحن، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹا قابیل جو ہے وہ دوزخ والوں سے وہ آدھا عذاب لے گا، یعنی اس کو جو عذاب دیا جائے گا بانٹ دیا جائے گا، پورے کا آدھا کر کے قابیل کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو قیامت تک جو قتل ہوتے ہیں اس آدمی نے ایک بری حرکت کی تھی اس کی طرف چلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بھی ایسے ہی کہ صحیح ہیں، اور حدیث کا لفظ یہ صحیح کا کئی جگہ آپ نے دیکھا ہے استعمال ہوئے، اصح حدیث کی خود ایک قسم ہے، یعنی صحیح سچی اور معتبر روایات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ اس لیے صحیح احادیث ان کا بیان ہے ان کتابوں، صحا جوہری کی لغت ہے اور کمال کی لغت، اسے پڑھنا چاہیے، لغت میں جوہری کو دیکھنا چاہیے، بہت بہت قیمتی باتیں کرتا ہے، اور لغت کے جو ائمہ تھے ان میں سے ایک ہے۔ اور سحسعان برابر یکساں جگہ، اسی معنی میں تندرستی کے معنی میں، ٹھیک ہونے کے معنی میں، صحار یمن میں ایک بستی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پہنچو پڑھو گے کہ کفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوبین صحاریین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحار کے دو کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ صحا اور صحت اور اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ صحا کیا چیز ہے؟ ایک کتاب ابن حجر رحمۃ اللہ لکھی ہے، المجمع المؤسس للمعجم المفہرس، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس موضوع پر بہت اچھی بحث کی، اور صحا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کتابیں جن کے متعلق یہ طے ہو گیا کہ اخراج الحدیث الصحیح، کہ صرف ان میں صحیح احادیث کا اخراج کیا جائے گا، صحیح روایات کا ذکر کیا جائے گا، بس وہ کتاب جس میں تمام کی تمام احادیث صحیح ہوں، صحت کے معیار پر پوری اترتی ہوں، ان میں سے کسی حدیث پر اعتراض نہ کیا جا سکے۔ ابھی جو صحا ہیں، یہ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی کتاب صحیح ہونے کے معیار پر پوری اترتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح ہونے کے معیار پر جتنی بھی کتابوں کا دعویٰ کیا گیا ہے ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں بھی بعض پہ کلام کیا گیا ہے، بہرحال باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو صحیح ہونے کے معیار پر پوری اتر سکے۔ اور جتنی بھی صحا ہیں ان میں حسن بھی درجے کی حدیث ہیں، ضعیف ہیں، ہم چونکہ حدیث کے علم میں کتابوں کی تقسیم پر بحث کر رہے ہیں جو کہ اصل سوال کا جواب ہے، لیکن ایک دوسری تقسیم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر وہ اندرونی طور پہ ہوئی ہے، موقوف احادیث کیا ہوتی ہیں، مرسل کیا، مقتوع کیا، معزل کیا، اور اسی طرح حسن کیا اور ضعیف کیا، وہ بہت بڑا علم ہے، وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ حسن درجے کی روایت کیا ہوتی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد کیا ہیں۔ تو صحیح احادیث وہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے 256 ہجری میں، اور ان کی جو صحیح ہے اس کا صحیح نام، پورا نام الجامع الصحیح، المسند، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه. یہ ہیں امیر المومنین حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم جوفی، جوفی یا جو ہے نا اس میں یہ مشدد ہے، بالکل اسی طرح جیسے پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ بچے السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ، نبی نہیں ہے بھائی، السلام علیک ایہا النبی، یا تشدید ہے اس میں، نماز میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے بچوں. تو دیکھو کہ نام کیا ہوا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه. پھر پڑھ دیں، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه. یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے رحمہ اللہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ یہ کتاب تصنیف کی ہے، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا تھا اور اس کی ترتیب بھی دے دی تھی، اور ترتیب میں جو انہوں نے باب باندھے ہیں ابواب بخاری پہ، ہر ایک نے تقریباً کلام کیا ہے. آخری حضرات جنہوں نے کلام کیا ہے وہ شیخ الحدیث مولانا یونس جونپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شیخ نے بھی کلام کیا تھا، شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ملیں گے، امام ابن حجر اور عینی امام اللہ وغیرہ تو ہیں ہی. اور انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا بدء الوحی سے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کتاب، اس میں تمام روایات صحیح ہیں. لیکن اس کے باوجود جو حدیث شریف کا علم سمجھنے والے تھے، بحث کرنے والے تھے، علمی طور پر انہوں نے اختلاف سے کیا ہے، اور بعض احادیث کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ان احادیث پر اشکال ہے، چنانچہ اس پہ بحث ہوئی ہے. یہ اہل علم کا مرتبہ، ابن حجر کہہ سکتے ہیں، عینی کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس مقام اور مرتبے کے لوگ ہیں رحمہ اللہ. اب کل کا بچہ اٹھ کے یہ کہے کہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے اور اس طرح نہیں اور اس طرح نہیں، اور عقل میں نہیں آتی، تو تمہاری عقل میں خدا آتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. ایک ملحد تھا اور حضرت ثانوی نفر اللہ مرکدونی بات نقل کی ہے، تو انگریز آئے تھے اس وقت اور انگریزوں کو دیکھ کر داڑھی منڈاتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم نے مسلمان ہوتے ہوئے داڑھی منڈا دی. تو اس نے کہا میں مسلمان کب سے ہوں، میں نے کب کا اسلام کو چھوڑ دیا، اور پیدائش کے وقت تو داڑھی نہیں تھی نا، تو پیدا جیسے اللہ نے کیا تھا میں ویسے ہی ہونا چاہتا ہوں، اور یہ داڑھی بعد میں آئی تھی، پیدائش کے وقت نہیں تھی، اس لیے میں نے منڈوا دیا. تو اس نے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا کل دانت بھی توڑوا لینا، کیونکہ جب دنیا میں آئے تھے تو اس وقت دانت بھی نہیں تھے. تو حیران رہ گیا. تو اس لیے بعض بعض ذہین افراد جو جواب دیتے ہیں نا، وہاں بہت سے اہل علم بھی نہیں پہنچ سکتے. تھانوی نفر اللہ برکتہ نے اس کو ذکر کیا. تو اس لیے مرتبے اور مقام کی بات ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہیں، عینی کچھ کہیں رحمہ اللہ، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے. کمال کی چیز ہے یہ صحیح بخاری کی شرح جو امام شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کی ہے، کاش یہ کسی طرح پوری ہو جاتی اور کاش اس کا سراغ مل جاتا تو لوگ پچھلی کئی کتابوں سے بے نیاز ہو جاتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب اس کا باندھا ہے، یہ ایک طرح سے لوگوں کا امتحان بھی ہے. تو سب سے اچھا نسخہ صحیح بخاری کا تصنیف جو انہوں نے فرمایا تھا فربری کا، اور نسخے ہمارے یہاں ہیں، ہم نے کوشش کی تھی کہ سب سے قدیم ترین نسخہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو مل جائے. تو الحمدللہ وہ چھپ گیا ترکی میں، پھر اسی ترکی کا نسخے کو ہم نے لے لیا اور وہ ہمارے ہاں ہے. اور بہت مرتبہ یہ کتاب چھپی ہے، شاید 60 مرتبہ سے بھی زیادہ اب تک چھپ چکی ہوگی. ہم نے ایک فہرست مرتب کی تھی، معلوم نہیں اب وہ کہاں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں تقریباً 60 تک ہم پہنچ گئے تھے. ان میں ایک نسخہ وہ بھی ہم نے شمار کیا ہے جن میں مطبع سلطانیہ جو تھی، حمید عبد الحمید تھے نا ثانی، ترکی میں خلیفۃ المسلمین، انہوں نے بخاری پر بہت محنت کروائی رحمہ اللہ، اور صحیح ترین نسخہ اپنی طرف سے چھپوایا تھا. اور جامعۃ الازہر کے بہت سے علماء کو اس کام پہ لگا دیا گیا تھا، اور خود استنبول میں علماء کی پوری جماعت تشکیل ہوئی اور صحیح بخاری پہ محنت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ کس طرح استعمال کیے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں تو اس کا تلفظ کیا ہے اور باقی چیزیں. پھر اس سے یونینی کا نسخہ مرتب ہوا، اور یونینی کا نسخہ یہ اصل میں ابو الحسین علی بن محمد بن احمد یونینی بال بکا میں رہتے تھے. بال بکا تو ناف میر وغیرہ میں پڑھا ہوگا. تو 701 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا ہے 728 ہجری میں، اور ان کا ان سے پہلے 27 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا 701 ہجری میں. تو یونینی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ جو ہے وہ بہت بہت زیادہ معتمد اور مستند نسخہ ہے، اور اس کو اب پڑھا پڑھایا بھی جاتا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب پھر سے چھپ گیا. اور انہوں نے یونینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو بہت بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا. ہمارے ہندوستان میں 1852 میں غالباً یہ سب سے پہلی مرتبہ حدیث شریف کا نسخہ چھپا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے جاؤ تو بہت مرتبہ اسے چھاپا گیا ہے. اور شیخ الازہر جو تھے ان لوگوں کا نسخہ وہ بھی چھپ گیا تھا 1895 میں، اور شروحات کے تو خیر کہنے ہی کیا، کہیں بات آئی تو پھر بتائیں گے. ہمارے یہاں الحمدللہ جو ذخیرہ ہے اس میں صحیح بخاری اور اس سے متعلقہ علوم کی 80 شروحات ہیں، جو شاید اتنی بڑی تعداد میں جمع پاکستان میں کہیں نہ. دوسری صحیح جس کو صحیح کہا جاتا ہے، اچھا ایک بات رہ گئی، ابو ذر کا بھی نسخہ ہے، حافظ ابی محمد تھے ان کا نسخہ بخاری کا، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بخاری شریف کا نسخہ لکھا تھا، اور سمعانی وغیرہ کا بھی نسخہ ہے. ان سب لوگوں نے جو نسخ تحریر فرمائے ہیں اپنے اپنے زمانے کے بہت بڑے ائمہ میں سے تھے، اور یونینی جن کا بھی ذکر کیا ہے بہت بڑے بڑے علماء کو انہوں نے سنایا بھی تھا، پھر اس میں باقاعدہ نقد بھی ہوئی تھی. تو ابن مالک نے صحیح بخاری پہ جو کام ہوا ہے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، اگر بخاری شریف اللہ تعالی نصیب فرمائے پڑھنے پڑھانے کا کہیں موقع مل جائے نا تو وہ کتاب سامنے رکھنا بچے. اس کا نام ہے شواہد التوضیح، والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح. جامع صحیح بخاری شریف میں اس کے متن میں جو توضیح اور تصحیح ہونی چاہیے تھی اس میں جو مشکلات پیش آئی ہیں، یہ ابن مالک کی کتاب ہے، فواد عبد الباقی جو مشہور محقق ہیں نا، انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا تھا اور پھر انہوں نے قاہرہ سے اس کے چھپوانے کا بھی بندوبست کیا تھا. حافظ یونانی رحمتہ اللہ کے نسخے کا بار بار ذکر آتا ہے، انہوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا تھا. تو اس لیے اس کتاب کو دیکھنا. پھر قسطلانی ہے، ایک آپ کو پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے تو اس کو بھی دیکھنا. ہم نے سنا اپنے اساتذہ سے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرکدود دیوبند میں جو بخاری شریف کا نسخہ پڑھاتے تھے وہ قسطلانی کا نسخہ ہوتا تھا اور اس سے حضرت رحمت اللہ علیہ خطاب فرماتے تھے. ارشاد الساری بھی ہے اور جتنے بھی یہ نسخ ہیں یہ سب کے سب جن کا حوالہ دیا ہے یہ سب چھپے ہوئے ہیں اور آسانی سے دستیاب. دوسری کتاب جس پہ صحیح کا اطلاق ہوتا ہے وہ صحیح مسلم ہے، اور یہ حجت الاسلام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کو بھی وہ صحیح کہتے تھے. فقہی ابواب پر بھی مشتمل ہے اور کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت سی احادیث جمع کی ہیں اور اپنی مسموعات میں سے 3 لاکھ احادیث میں سے اس کا انتخاب کیا، اور ان کی شرائط مسلم کی سچ پوچھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ سخت ہیں. ایک امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط بہت سخت ہیں، اور ایک حدیث لینے کے سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط بہت سخت. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دوسرے نمبر پہ کہی جاتی ہے، لیکن جتنے یہ مغاربہ ہیں فرانس اسپین جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے تو یہ مسلم کو بخاری پر ترجیح دیتے تھے. ایسا دور بھی گزرا ہے جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کو بخاری پر بھی ترجیح دی جاتی تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ محدثین کی شرائط جتنی کڑی ہوتی چلی جاتی ہیں اتنا حدیث شریف کے علم میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے. تیسری صحیح جس کا دعویٰ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ابن خزیمہ امام الائمہ تھے، محمد بن اسحاق بن خزیمہ نشاپور کے تھے، شافعی المسلک تھے رحمہ اللہ. یہ ابن حبان جو ہے نا ان کے بھی استاد تھے. انہوں نے ابن خزیمہ نے ادعا کیا ہے اور الرسالۃ المستطرفۃ جس کا ذکر پہلے بچوں گزر چکا ہے اس میں ہے یہ حوالہ کہ ان اصح من صنف فی الصحیح بعد الشیخین، شیخین کے بعد امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کا لفظ جس کتاب پہ بولا جا سکتا ہے وہ 2 کتابیں ابن خزیمہ و ابن حبان، ایک ابن حبان کی جو صحیح ہے اور ایک ابن خزیمہ کی جو کتاب ہے. تو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اب تک تو پوری دیکھی نہیں گئی، اللہ جانے اس کا باقی حصہ کہاں ہے. تم لوگ اب محنت کر سکتے ہو، اب تو بہت جدید وسائل آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکتیں عنایت فرمائے تو بچوں کی عمر بھی بڑی پڑی ہے، لیکن اب مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے. تو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح پورا نسخہ مستند، علم میں نہیں کہ کہیں چھپاؤ. مصطفیٰ اعظمی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے کتاب الحج تک اس کا نسخہ انہیں مل گیا تھا. پھر انہوں نے اس پہ محنت کی تھی اور 1971 میں غالباً 4 جلدیں اس کی چھپی تھی. بس اس کے بعد اور کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہو اور دنیا میں کہیں چھپ گئی ہو تو ہمیں بھی اطلاع کر دیجیے گا, لیکن ہمارے علم میں یہی ہے. تو تیسری کتاب جس کے مصنف نے بھی دعویٰ کیا اور بعد والے لوگوں نے بہت سو نے مانا, وہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے. اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 311 ہجری میں ہوا ہے. چوتھی کتاب جس میں صحیح کا لفظ بولا گیا ہے وہ ابن حبان کی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لفظ ہے نا حبان ہے, لیکن ابن حبان رحمت اللہ کی جو اس میں ترتیب ہے نا, اوفو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ابن حبان جب پڑھنا شروع کی تھی تو تھوڑا سا ہی مطالعہ کر کے رکھ دی تھی کہ یا اللہ اس ترتیب کو کیسے دماغ میں بٹھائیں اور کیسے سمجھیں. پھر امیر علاء الدین ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کی کتاب لی, الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان, انہوں نے اس کی ترتیب لگائی ہے اور بہت اچھی ترتیب ہے. طبرانی کی جیسی کتابیں ہیں نا ان کی ترتیب ہے, انہوں نے بھی اس کی ویسی ہی ترتیب لگائی, تب جا کر وہ پڑھنے کے قابل ہوئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد اس کو دیکھا, اس کا مطالعہ اللہ کی توفیق سے بہت شوق سے کیا. تو بچوں اس لیے یہ جو ابن حبان اصل ہے نا وہ مشکل ہے بہت زیادہ پڑھنا, اگر دماغ میں ترتیب ہو تو مشکل ہے. تو صحیح ابن خزیمہ اس کا بھی پورا نسخہ نہیں مل رہا, اور اسی طرح ابن حبان کا بھی پورا نسخہ بہت مشکل ہے. اس کے بھی مختلف اجزاء چھپے, مدینہ منورہ میں سلفیہ والوں نے چھاپے تھے, شعیب الرعود جو ہیں انہوں نے اس پہ پورا ایک مقالہ بھی لکھا ہے, آپ اسے پڑھیں گے تو اس کتاب کے متعلق بہت سی آپ کو اچھی معلومات ملے گی. پانچواں شخص رحمہ اللہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے صحیح لکھی ہے, ابن السکن, ابن السکن حافظ ابو علی سعید ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. بغداد کے تھے یہ اصلاً, پھر تشریف لے گئے تھے مصر, اور قطانی نے الرسالۃ المستطرفہ اس میں انہوں نے اسے بھی صحیح کہا. اور انہوں نے ابن السکن جو ہیں انہوں نے الصحیح المنتقا السنن الصحاح الماسورہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عنوان انہوں نے لگایا ہے. تو یہ عنوان اور کہیں نہیں ملے گا. اور یہ کتاب اس کا تذکرہ کر دیکھنا ہو تو شفاء السقام کو بھی پڑھ لینا. شفاء السقام جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ہے, اگرچہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو درجہ صحت سے کم ہیں. ایک حدیث شریف کی قسم آتی ہے مستخرجات اور ایک قسم آتی ہے مستدرکات. یہ دونوں جب آئیں گی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ اور کون کون سی صحیح ہیں. مثلا صحیح الاسماعیلی ہے, صحیح ابو عوانہ ہے, صحیح حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ بھی اس لفظ کا استعمال کیا, منتقا لابن جارود المنتقا المختار من السنن المسندہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام. تو بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ صحیح کے درجے پہ پوری اترتی ہیں, لیکن بات وہی ہے جو سب سے پہلے ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ صحیح جو ہے نا ہر ایک پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بات مستدرک کے حاکم نے کہا کہ ان کی حاکم کی مستدرک پوری صحیح ہے, رحمہ اللہ پوری صحیح ہونا تو درکنار. اس پہ جو تبصرہ کیا ہے نا زاہبی رحمۃ اللہ نے وہ بھی بڑا شدید ہے. تو مستدرک حاکم, مستدرک نام سے جو کتابیں ہیں, مستخرج نام سے جو ہیں, یہ بھی آتی ہیں آگے چیزیں, ان کو تم لوگ پڑھو گے تو تمہیں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتابیں صحیح کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں. صحیح کے معیار پر پوری اترنے والی تو صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم. ایک صحیح وہ ہے جس کے ابن شرقی نے بھی دعویٰ کیا. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے, اور یہ کافی بات کے آدمی ہیں, 325 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا, نشاپور کے تھے, امام مسلم رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. تذکرۃ الحفاظ میں زاہبی نے حفاظ کرام رحمہ اللہ میں ان کا بھی ذکر کیا ہے. سبکی جو ہے نا, ان کی طبقات الشافعیہ کمال کی چیز ہے یار, 9 جلدوں میں ہے, کمال کی چیز ہے. کاش کوئی ایسا طبقات الحنفیہ بھی لکھتا. انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ صنف الصحیح وحج مرات, کئی مرتبہ حج کیا ابن شرقی رحمۃ اللہ علیہ نے. احمد ابن محمد نام تھا, احمد بن محمد نشاپوری شافعی, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں, اور کئی مرتبہ حاضری ہوئی حرمین شریفین میں, اتنے مشہور نہیں ہیں. اور اس کو اگر نسخہ دیکھیں اس کا نسخہ جو تھا ترکی میں دیکھا تھا, تو ترکی میں ابن شرقی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ دیکھ کے ایسی اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے صحیح مسلم کی تخریج گویا کر دی. کچھ بہت کم چیزیں اپنے پاس سے ہیں, ورنہ اصل میں یہ صحیح مسلم کی تخریج کہنی چاہیے. یہ اپنی رائے ہے, ممکن ہے بالکل غلط ہو, اور ممکن ہے کہ اس پہ کوئی بچہ محنت کرے تو شاید یہ صحیح بھی ہو, لیکن ایک رائے ہے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر اسے نہ بھی مانو تو کیا حرج. اور ایک منتقا کے نام سے اور کتاب لکھی گئی. منتقا ابن جارود کا تو نام سنا ہے, بالکل اس کی طرح کی, اور وہ تھی قاسم بن اسبغ کی, حافظ ابو محمد قاسم بن اسبغ بن محمد بن یوسف. یہ قرطبہ کے تھے, مالکی مسلک کے تھے نا. 340 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور جتنی بھی منتقا کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ ابن حزم کی رائے ہی ہے, وہ بھی وہیں کہتے ہیں نا رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ منتقا کے نام سے جتنی کتابیں ہیں, اس کی منتقا قاسم کی جو ہے رحمہ اللہ, ان سے زیادہ اچھی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی. تو آج کے اس سبق میں ہم نے آپ کے سامنے تشریح کر دی کہ صحیح کیا چیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح کے معیار پر کتنی کتابیں اترتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اصطلاح میں جو حدیث شریف میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جامع اور جوامع, اس کی بھی تشریح ہو گئی. انشاءاللہ اگلے سبق سے سنن کی بات کریں گے کہ سنن کے نام سے کون کون سی کتابیں تحریر کی